مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ اور سامعین، الیکشن 2018 کی سیریز کا، انتخابات سے پہلے کا ہمارا یہ آخری پروگرام ہے اور اس کا موضوع ہے پاکستان کی آئندہ حکومت اور اس کے سامنے بڑے چیلنجز۔ سامعین، 25 جولائی کے انتخابات کئی حوالوں سے اہم ہیں۔ شک و شبہات کا شکار رہنے کے باوجود ان انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، تاہم پچھلے کچھ مہینوں یا بلکہ کہا جائے کہ چند برسوں کے دوران پاکستان کے اندر سیاسی، سماجی، معاشی اور ادارہ جاتی اعتبار سے کئی حوالوں سے بہت چیلنجز رہے ہیں، اور یہ چیلنجز اس وقت بھی موجود ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان کا سامنا آنے والی حکومت کو بھی ہوگا۔ ہم جب پاکستان کے اندر اس وقت تو ہم براہ راست سنے جا رہی ہیں، لیکن جب بدھ کی شام یہ ایف ایم نیٹ ورکس پہ یہ پروگرام جا رہا ہوگا، اس وقت پولنگ ختم ہوئے محض 10 منٹ گزرے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ ملک میں اس وقت جو سیاسی تقسیم ہے، اداروں کے درمیان بظاہر جو عدم توازن کی فضا موجود ہے، ملکی معیشت کو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور پھر بارڈرز کے اوپر یا جو قومی سلامتی کے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے آنے والی حکومت کیسے نمٹے گی، یا کتنے بڑے چیلنجز ہیں اس کے لیے، یا اس کے سوا بھی کچھ مشکلات ہیں اس کے سامنے، اور یہ کہ حکومت کس طرح سے قابو پا سکے گی، مختلف حوالوں سے ہم جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے آج، ان کے ساتھ آپ کا تعارف کرا دیں۔ جناب مشرف زیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ڈیلی نیوز میں ان کا آرٹیکل بھی اسی موضوع کے اوپر ہے، انہی چیلنجز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب، ہیڈ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، ممتاز تجزیہ کار ہیں، تمام ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اکانومی، معیشت، اس کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مشرف زیدی صاحب، تھوڑا سا ہمیں خاکہ بتائیے گا، ایشوز کیا ہیں اس وقت جو خاص طور پہ آنے والی حکومت کے سامنے ایک بڑے دیو کی صورت میں، ایک بڑے پہاڑ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟
بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے آنے والی حکومت کو، وہ پاکستان کی جو زر مبادلے کی اس وقت حالت ہے وہ ہوگا۔ پاکستان میں جو ایکسپورٹس پاکستان کرتا ہے باقی دنیا کو، وہاں سے جو ڈالر میں کماتا ہے وہ شرح بہت کم ہے، اور جو اخراجات ہیں ڈالروں میں، جو چیزیں پاکستان خریدتا ہے بین الاقوامی منڈی سے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں میں جو تضاد ہے وہ پچھلے چند سالوں سے بڑھتا رہا ہے، اور اس تضاد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو کافی زیادہ ڈیٹ لینا پڑا ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ مزید کوئی بڑا جو ہے بڑے پیمانے پہ اس کا حل جو ہے وہ نکالنا ہوگا امیڈیٹلی آنے والی حکومت کو۔ تو ایک بڑا چیلنج
امپورٹس ایکسپورٹس میں بیلنسز
جم سٹیبلٹی، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو تعداد ہے جو زر مبادلہ
بیلنس لانا ہوگا جی۔
دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ملک کے اندر جو حالات ہیں، اس کی بنا پر جو بین الاقوامی صورتحال ہے، جو دیگر ممالک جن کی پاکستان میں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے، وہاں پر ایک ایسی کیفیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، جس میں بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں کانفیڈنس شاید تھوڑا سا کم ہو رہا ہو۔ اس کو اریسٹ کرنا ہے۔ دیگر ممالک مثلاً امریکہ، مثلاً چین، مثلاً سعودی عرب، مثلاً افغانستان، ان سب کو کافی توقعات ہیں پاکستان سے، اور ان کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ پاکستان ان کی نوکری کرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ باؤں گے کسی طرح سے، لیکن اس لیے کیونکہ پاکستان کی معیشی اور بین الاقوامی صورتحال میں یہ ممالک جو ہے وہ بہت اہم
ہے، پاکستان کے لیے ان پہ انحصار کرتا ہے، سفارتی طور پہ بہت ضروری ہے جی۔ یعنی پاکستان کا ایک تو انحصار ہے معاشی طور پہ عالمی دنیا پہ، اور دوسرا سفارتی اعتبار سے آپ کے خیال میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ عالمی کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان بحال کرے۔ جی نیکسٹ پلیز۔
جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تیسرا جو بڑا ایک طرح سے بحران درپیش ہے وہ ہے پاکستانی اداروں کے درمیان کشمکش، ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ جن میں جوڈیشری, فوج اور پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ شامل ہیں, ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنا ایک ارجنٹ ضرورت ہے پاکستان کی. اور اگر یہ نہ ہوا تو جو سیاسی استحکام پاکستان کو چاہیے وہ تو نہیں ملے گا, اور جتنے بھی درپیش مسائل ہیں چاہے سیکیورٹی کے ہوں چاہے معاشی ہوں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایجنڈے ادھورے رہ جائیں گے اگر اداروں کے درمیان تھوڑی سی ہم آہنگی بحال نہ ہوئی. اور آخری جو بڑا بحران ہے میری نظر میں جو آنے والی حکومت کو اس کے بارے میں فوراً کچھ سوچنا پڑے گا اور اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا, وہ ہے جو انفرادی طور پہ مائکرو اکنامک لیول پہ جو ڈپریویشن ہے, یعنی کہ غریب لوگ جن کو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ اپنی غربت سے نکل سکیں گے, اور ساتھ ساتھ انہی غریب لوگوں کی جو سیاسی آواز ہے اس کو نظر انداز اگر سسٹم کر رہا ہو ہر بار اور الیکشن میں بھی کرے, تو وہاں پہ جو غم و غصہ اور وہ جو ایک کیفیت ہے ڈس سیٹسفیکشن کی وہ بھی ایک اہم دوران ہے جس کا فوراً جو ہے کسی نہ کسی طرح آنے والی حکومت کو اس کے
یعنی پبلک پارٹیسپیشن اور اس کے اینگر کو وہ ریزالو کرے. زیدی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ڈاکٹر عبدالکیومس لہری صاحب میں اس کے بعد پھر آؤں گا, پہلے تو یہی سوال ہے کہ ایشوز کیا ہیں پھر اس کا سلیوشن بھی میں زیدی صاحب سے پوچھوں گا. آپ کے خیال میں معاشی طور پہ کیا چیلنجز ہیں یا اوور آل بھی جس طرح ہم بات کریں اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان ہے, اسی طرح اینگر ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ڈیوائڈ ہے, سوشل ڈیوائڈ ہے بہت زیادہ, کیسے ایڈریس کرے گی یہ حکومت اور مزید کیا ایشوز ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟
بہت شکریہ. جب میں ایک بحرانوں کی طرف دیکھتا ہوں تو پہلے تو پولرائزیشن اور ڈپریشن زیادہ ہو چکی ہے, اینڈ نان پاسبل جو بھی تقسیم کی ہو سکتی ہے پاسبلٹی کہ ان سب پہ ہماری سوسائٹی اس وقت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ چیز جو ہے خصوصاً معاشی بحرانوں کو مزید بڑھاوا دیتی ہے. اگر اس وقت ہم دیکھیں تو موجودہ حکومت کو جو بھی ہے اگلے حکومت سنبھالے گی الیکشن کے بعد, سب سے پہلا اس کا جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو حکومتی سرپرستی میں چلنے والے جو ادارے ہیں جن کو کیسا سارا ہوتا جو جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے, کاغذ کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اس میں ریفارم دیکھے ہم نے, اور یہ کیسا پروگرام تھا جو کہ جب پیپلز پارٹی نے 2008 میں اس کو کرنا چاہا تو اس وقت اپوزیشن نے نہیں کرنے دیا, 2013 کے بعد جب نواز شریف حکومت نے ایڈریس کرنا چاہا تو ان کی اپوزیشن نے نہیں کرنا دیا, اور جو بھی اب حکومت بنائے گا کل کے الیکشن جیتنے کے بعد مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب وہ چاہوں گی گرمی کے خسارے کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنا, اسکیمنگ کے خسارے کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنا, تو یقینی طور پہ ان کی جو اپوزیشن ہوگی وہ اس کو کام نہیں کرنے دے گی. اسی طریقے سے جب دوسرا ایشو ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا ایشو ہے جو انرجی سیکٹر ڈیٹ کا ہے. اس وقت اس سال کا جتنا دفاع کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے اسی مقدار میں اس وقت ہمارا انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے, 1 ٹریلین روپے سے زیادہ کا انرجی سرکولر ڈیٹ ہے, یعنی یہ وہ ڈیٹ ہے جن سے ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں اور دوسری لاجک پوری نہیں ہوتی یا جو ٹرانسمیشن میں لاسز ہوتے ہیں یا وہ چوری ہوتی ہے یا مہنگے داموں بجلی پیدا کر کے جب اس کو سبسڈائز دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک زیادہ سے آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. اور تیسرا جو میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ جن کی طرف ابھی مشرف گاندھی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ پچھلے سالوں میں اگر دیکھیں تو فکر کے نتیجے میں جو امپورٹس ہوئی وہ یقینی طور پہ ان کی کوانٹم بہت زیادہ تھا, مٹیریل بھی شامل تھا, اس کی مشینری بھی شامل تھی, اس کے باقی چیزیں بھی شامل تھیں. اب جب آپ اس طرح کے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی طرف جائیں گے تو لامحالہ امپورٹ بڑھے گی, اس امپورٹ کو اگر آپ کو سبسڈائز کرنے سبسڈائز کرنے کے لیے اگر ایکسپورٹ اس کے مطابق اس رفتار سے نہیں بڑھتی تو پھر یہ آئندہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کی امپورٹ تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہے تو کہاں سے پوری ہوگی, اور ان ساری چیزوں کے کرنے کے لیے پھر قرضہ لینا پڑتا ہے. تو جو ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا جا رہا ہے خام ڈومیسٹک بینکوں کے بارے میں ہو یا وہ انٹرنیشنل سمسٹر کے ہوں, تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ فوری طور پہ حکومت کو درپیش ہوں گی اور ان کا سلوشن پہ تو ہم بات بات کرتے ہیں. چوتھا چیز اس کو آنے والی حکومت کو چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ جو نہ ہوگا.
صحیح.
ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بل کا بجٹ ہے شاید کا کہنا بھارتی صاحب کی حکومت نے پیش کیا وہ ایک الیکشن بجٹ تھا جس میں سے بہت زیادہ ریلیف کیے گئے تھے, خواہ وہ کارپوریٹ ٹیکس کی مد میں تھے یا وہ انفرادی ٹیکس کی مد میں تھے یا وہ ٹیکس لیپس میں کمی تھی. اب یہ ساری چیزیں جب حکومت کو واقعی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا بیلنس آف پیمنٹ کے لیے, آئی ایم ایف جو ہے وہ جو ایک شرائط رکھے گی کہ آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کریں, وہ یہ بھی شرط رکھے گی کہ آپ اپنے فسکل ڈیفیسٹ کے ساتھ کرنے کا ڈیفیسٹ کو ختم کریں, وہ یہ بھی شرط رکھے گی کہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کو مزید اپریشیٹ کیا جائے. آج کا جو روپیہ کا ریٹ ڈالر کے مقابلے میں ہے وہ تقریباً 128 روپئے ہے. میری جو ذاتی اسسمنٹ ہے اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, وہ 140-145 روپئے پر ڈالر پر کیا روپیہ جائے گا اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو. تو یہ ساری چیزوں جو ہے یہ مل کے آنے والی حکومت اور عوام دونوں کو ایک شدید قسم کی مشکل بنا لیں گی. جو بھی حکومت آئے گی وہ ظاہر ہے پاپولر ووٹ لے کے آئے گی اور وہ کوشش کرے گی کہ
اور اس کے لیے جو پولیٹیکل کنسنسس ہے انفارچونیٹلی اس کے لیے بھی ماحول موجود نہیں ہے. سو آپ کا فوکس جو ہے وہ فسکل چیلنجز کے اوپر ہے اور اس کے لیے جو فسکل ڈسپلن چاہیے اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اس کی اہلیت کتنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب. مشرف زیدی صاحب, آپ نے چار میجر ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی ہے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے, اب اس کا سلیوشن کیا ہوگا اور جو گورنمنٹ بنتی ہے اگر وہ سادہ اکثریت سے بنتی ہے, کوئلیشن گورنمنٹ بنتی ہے, کیسے وہ اس کو حل کر پائے گی, اس کے لیے اس کو کتنا امپاور ہونا پڑے گا یا ہونا چاہیے ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ان چاروں مسائل میں اہم یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, اہم یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کو کس طرح پایا جاتا ہے, اس کو وہ مسئلہ کس طرح ڈھونڈا جاتا ہے, سوری مسئلے کا حل کس طرح ڈھونڈا جاتا ہے. میرے کیا مراد ہے, میری مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ در مبادلہ کا مسئلہ ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو ارینج کرنا ہے, یا وہ بورو کیا جائے گا کسی ادارے سے آئی ایم ایف جیسے, یا وہ کسی ملک سے کوئی خاص ڈیل ہوگی چاہے چین ہو, امریکہ ہو, سعودی عرب ہو, یا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیٹ کے تھرو کسی انسٹرومنٹ کے تھرو بانڈ کے تھرو وہ پھر سے بورو کیا جائے گا. یہ تین اور کوئی طریقہ ہے نہیں شارٹ ٹرم میں پیسے لانے کا. تو ڈیبیٹ یہ ہو کہ کون سا ان میں بہتر طریقہ ہے, کون سا آسن اور افضل ہے اور کون سا جو ہے وہ بدتر ہے, یہ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے. لیکن چاہے کوئی بھی ان میں سے چنا جائے یا اس ان تینوں کو اپنایا جائے, ایشو یہ ہوگا کہ عوام کو تیار کرنا, پاکستان کے بین الاقوامی جو پارٹنرز ہیں ان کو تیار کرنا اور ایک پلان پیش کرنا عوام کے سامنے, پرائیویٹ سیکٹر کے سامنے, بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے کہ پاکستان یہ اس وقت یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزید پیسے جو ہے وہ لے رہا ہے اوروں سے, لیکن اس کو پورا اس طریقے سے اگلے 2-3-4 سال میں کیا جائے گا تاکہ جو بحران آلریڈی بنا ہوا ہے وہ مزید بڑھ نہ جائے بحران کی کیفیت, اس وجہ سے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کھل کر اپنے فیصلوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کر پا رہی. تو میرے خیال ہے جو طریقہ واردات ہے وہ زیادہ اہم ہوگا, جو اصل واردات ہے وہ اتنی اس میں اتنی آپشنز ہیں نہیں پاکستان کے پاس. یہی معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی والا ہے, یہی معاملہ جو ہے اندرونی طور پہ جو اداروں کے درمیان
یہ جو اداروں کی کشمکش ہے اس جانب آئیے گا کہ اداروں کی کشمکش کیسے یہ جو رفٹس ہیں وہ کور ہوں گی ایک بات, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بین الاقوامی دنیا ہے اس کا اعتبار پاکستان کیسے حاصل کر پائے گا, یعنی سفارتی اور اندرونی محاذوں کے اوپر یہ جو دو چیلنجز ہیں آپ نے بھی جو ہائی لائٹ کیے ہیں یہ کیسے ان کا حل ڈھونڈنا ہوگا؟
دیکھیے سفارتی طور پہ پاکستان کے فورن آفس کو آج بھی دنیا کے جو خاص طور پہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے ان میں اعلیٰ سفارتی جو ہے جو پاکستان کے پاس جو لوگ ہیں ان کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں یا وہ وسائل نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک جامع منصوبے بندی کے تحت سفارتی جو پاکستان کے ٹارگیٹس ہیں ان کو پرسو نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے تو فورن آفس کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنا ہوگا, اور جو وزیر خارجہ کا چناؤ ہوگا وہ بہت اہم ہوگا. اس کو ایک ماڈرن شخصیت ہونی چاہیے جو ماڈرن طریقے سمجھتے ہوں کہ کس طرح دنیا میں کمیونیکیشن ہوتی ہے اور سیاسی طور پہ کس طرح اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. دوسرا جو شاید اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ اندرونی جو اداروں کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو کس طرح ریزالو کرنا ہے. اس کے لیے جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا سویلین حکومت کے جو اہم لوگ ہیں اور اہم افسران ہیں ان کے درمیان, اور جو فوج کے درمیان جو فوج میں اہم عہدوں پر فائز ہیں ان لوگوں کے درمیان فارمل انٹریکشن جو ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے. صرف یہ کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک دوسرے سے ایون اگر ہر ہفتے مل رہے ہوں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ 2013, 14 اور 15 میں دیکھا
اداروں کی سطح پہ انٹریکشن
میٹنگز ہوا کرتی تھیں, لیکن ایگزیکٹلی جو وزیر ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا اہم افسران کے ساتھ, اور جو وزیر سے بھی نچلے سطح پہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو دیگر فوج کے جو اہم افسران ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھانی ہوگی. دونوں جو اداروں میں جو تضادات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جو ادارتی ایک دوسرے کے درمیان کشمکش رہی ہے وہ کسی طرح چلتی رہے گی, اس میں کوئی بہتری نہیں ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا مشرف زیدی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنی اہم رائے دی, بہت شکریہ آپ کا. سامعین ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں سفارتی سطح پہ, معاشی سطح پہ, اور ملک کے اندر اور سرحدوں کے اوپر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہاں پہ کیسے ہینڈل کرنا ہوگا. ایک بریک کے بعد
الیکشن 2018 وائس آف امریکہ اردو سروس کی خصوصی لائیو نشریات 25 اور 26 جولائی کو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک.
سنیے ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویوز 972 kHz پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, معافی چاہتا ہوں, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, جس کا آج کا موضوع ہے پاکستان کی آئندہ حکومت کے سامنے بڑے چیلنجز, اور پروڈیوسر ہیں اس کے اسفر امام, میں ہوں اسد حسن, اور اس وقت ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے اس میں ہمیں جوائن کیا ہے چودھری نعمان ظفر نے, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایمان ملک, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ افیلیٹ ہیں, ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی پالیسی یہ ان کا ایریا ہے ایکسپرٹی کا, فریجائلٹی, کانفلکٹ اینڈ وائلنس اس کے اوپر وہ کام کرتی ہیں, خاص طور پہ جو فریجائل اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر, تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. نعمان ظفر بےحد شکریہ آپ کا. پاکستان کے چیلنجز, اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جہاں پہ معاشی چیلنجز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا ہوگا. انٹرنل ایشوز کے اندر پھر جو ایکسٹریمزم, ٹیررزم, اس سے ہٹ کے جو اداروں کے درمیان چپکلش ہے وہ بھی اس کا اہم حصہ ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کتنے بڑے یہ چیلنجز ہیں, آئندہ حکومت کس طرح سے ان کو حل کر پائے گی یا اس کو حل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے؟
ان کا جو سیناریو ہے, جو یہاں پہ پرابلمز ہیں ان کا اگر ہم انہوں نے حل دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ان کو سیکیورٹی سے سٹارٹ کرنا ہوگا. دیکھیں سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی تو نہ وہاں پہ گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر آ سکتا ہے, نہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اور نہ ہی وہاں پہ آپ کی اگر آپ سوشل ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے. تو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ آپ کو سیکیورٹی بہتر کرنی پڑے گی. اچھا اب جب سیکیورٹی کی آپ بات کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر میرے خیال پچھلے 4-5 سال سے بات کرتے آئے ہیں کہ سیکیورٹی کی جب آپ بات کریں گے تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائیں گے جس میں پھر سارا بوجھ پاکستان کی ملٹری پہ نہیں ڈالا جائے گا, اور یہ نہیں سوچا جائے گا کہ جی پاکستان ملٹری کو آگے کر دیں تو وہ جو مرضی کریں گے تو وہ آپ کی پاکستان کی سیکیورٹی ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر آپ کی پولیس جو ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے, آرمی کا اہم رول ہے, پھر آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا, پولیٹیشینس کو لیڈ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو. جب تک یہ ایک کمپریہنسو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, ایک کامیابی حاصل ان کو نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی. یہ جو جو آنے والی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے بیٹھیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ملٹی پارٹی، یہ جیسے پچھلی حکومت نے کیا تھا کہ آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی یا جو بھی کیا تھا ان کو بلائیں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں گے، جب تک سیکیورٹی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی نہ تو آپ کا سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ پاکستان میں جو اب اس وقت حالات خراب ہوئے ہیں، یہاں پہ انڈسٹری کا بہت برا حال، ابھی ہم اس دن الیکشن کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، کور کر رہے تھے، فیصلہ آباد کے اندر جب وہاں پہ گئے تو لوگ وہاں چیخ رہے تھے کہ ہمیں حکومتوں نے کیا دیا ہے، انرجی کرائسس ہے، دوسرے معاملات ہیں، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی جو کہ ہماری بیک بون ہوتی تھی وہ کولیپس کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ایک سیکیورٹی ہو تو سب لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، باہر سے انویسٹر آ سکتا ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، سیکیورٹی نہیں ہوگی، سیفٹی نہیں ہوگی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سارا کچھ،
تو سیکیورٹی کو نئی حکومت کیسے پرائیورٹائز کرے کہ ہمیں لگے کہ وہ پچھلی حکومت سے مختلف ہے؟
بات وہی ہے نا جی، سب سے پہلے ان پرائیورٹی اگر آپ سیٹ کریں گے اور آپ اپنا آپ کا جو نیریٹو ہے وہ سب کے سامنے جائے گا کہ جی ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ سیکیورٹی ہے نمبر ون، اس کے بعد ہم اکنامک جو ہے نا سیدھی چیز کے اوپر جائیں گے، تو پھر خود بخود حکومت کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، جب ان کی پرائیورٹی نہیں ہوگی، جب یہ آئیں گے اور آ کے کوئی ایسی چیزیں سامنے لے کے آ جائیں گے جی کوئی کنسٹرکشن یا کوئی ڈیولپمنٹ اور یہ چیزیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر وہ پردہ چلی جائے گی چیز اور پھر جو ہے نا اسے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔
ایمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تعارف ہم آپ سے کرا چکے، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ وابستہ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی پالیسی ایکسپرٹ ہیں، فریجلٹی کانفلکٹ اینڈ وائلنس کے اوپر کام کرتی ہیں۔ ایمان بہت شکریہ آپ کا، پاکستان کے بہت سارے چیلنجز ہیں لیکن اسپیشلی آپ کا تعلق آلموسٹ اکانومی، ڈیفنس، سیکیورٹی، ڈپلومسی ان سارے ایشوز کے ساتھ ہے، سو بتائیں کہ یہ ایشوز تو ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ سب سے بڑے مسئلے ہوں گے نئی حکومت کے سامنے، کیا آپ اس میں ایڈ کریں گی ایک بات، اور اس کے لیے آپ حل کیا تجویز کریں گی، کن خطوط کے اوپر نئی حکومت کو کس ترجیح کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا؟
تھینک یو ارشد فار دی انوائٹ۔ سب سے پہلے تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جب ہم آئندہ حکومت کی آنے والے لائحہ عمل کی بات کرتے ہیں اور اس کو کیسے ان چیلنجز کو نپٹنا ہے، تو ہمیں صرف سمپٹمس کے اوپر جو ہے وہ نہیں جانا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کاز کیا ہے، اور جن کازز کو وہ ایڈریس کرے گی حکومت، اس کاز کے اوپر اگر وہ حکومت فارم ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کازز جو ہیں وہ کس طرح سالو ہوئیں گی، نمبر ون۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، میں نے آپ کو ابھی جوائن کیا سو آئی ڈونٹ نو واٹ واز دی کنورسیشن گوئنگ آن، کہ جو اس وقت الیکشنز جو ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ بالکل لائک آپ کو ٹرکی یا ایجپٹ کی مثال ملتی ہے، کہ جس طرح پاور کلیمپ ڈاؤن ہوا ہے، میڈیا کے اوپر سول سوسائٹی کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے، یو نو ایک شیرو آف میڈیا سینسرشپ ہے، ایک آربیٹری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہیں آف لیڈنگ کینڈیڈیٹس، مینیپولیشن آف پولیٹیکل پارٹیز ہوئی ہے، اور جس طرح سے مین اسٹریمنگ ہوئی ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کی اور ٹیررزم کی، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں کو ریکیپ کریں تو ہم انہیں چیزوں پر بات کرتے رہے ہیں کہ ان سارے مسئلوں کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں بھی ڈالا گیا ہے، پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ریجن میں بھی خراب ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کوارٹرز میں بھی اس کو مسائل کا سامنا ہے، تو اگر ہم انہیں پرمائز کے اوپر آ کر کے دوبارہ حکومت قائم کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا جو پاکستان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا،
ان کے لیے مشکل۔ نعمان آپ ہمیں خاص طور پہ، اب ہم چونکہ ہمارا جو اگلا حصہ ہوگا اس کے اندر، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کے اوپر، ربط کے اوپر، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ایک بظاہر ٹکراؤ سی کی کیفیت موجود ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ توازن نہیں ہے ان کے فنکشنز کے اندر، سو اس ریفرنس میں کتنا بڑا چیلنج ہوگا نئی حکومت کے سامنے، کیسے وہ اس کو ایڈریس کر پائے گی؟
سب سے اہم چیز تو یہ ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس کی بنتی ہے، اگر تو دیکھیں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے سینٹر میں تو پھر خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں پھر اسی طریقے سے ٹکراؤ کا معاملہ شروع نہ ہو جائے، جس کا ہم نے دیکھا ہے پوری کیمپین کے دوران اداروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا کہ
نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر نون لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو لیڈرشپ ڈفرینٹ ہوگی نا، اس میں فرق تو پڑ سکتا ہے اپروچ میں۔
جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت آ جاتی ہے ان کی تو اس کے اوپر ہمیں ذرا زیادہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک چیز تو طے ہے کہ اگر یہ جو اداروں کا ٹکراؤ ہے، بلیم گیم ہے، اگر یہ چلتی رہے گی تو پاکستان کو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، ان کو فوری طور پر پرائیورٹی اس کو سیٹ کرنی پڑے گی، کے بیٹھ کے آپس میں ریکنسائل کریں, جتنے ڈفرینسز ہیں ان کو جو ہے نا دیکھیں کس جگہ کے اوپر ہے, میرٹ کے اوپر ان کو دیکھا جائے, اگر کسی کی گریونسز ٹھیک ہیں ان کو سمجھا جائے, سوچا جائے, ملٹری کے کیا معاملات ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کے کیا معاملات ہیں. جب تک کہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ان کی, میں عرض کروں, کوئی بھی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو وزیر ہمارے جو ڈیفینس منسٹر تھے خواجہ آصف صاحب, وہ امریکہ میں کس طرح کے بیان دے رہے تھے, یعنی کہ اپنے ادارے کے خلاف جب آپ بیان دیں گے تو اس سے بڑی بدقسمتی ملک کے لیے نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ اب جتنے بھی لیڈر بنے, جو نئی حکومت آ رہی ہے, ان کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کو اگر کسی ادارے کی طرف سے کوئی پرابلم یا گریونس آئی بھی ہے تو اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ان کی طرح سے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جائیں گے.
بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ایمان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کے ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان کے عام انتخابات 2018.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات
25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک.
ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست
پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور
انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی آئندہ حکومت اور اس کے سامنے بڑے چیلنجز وہ کیا ہوں گا, کیا ہوں گے. ہمارے مبصرین, ہمارے تجزیہ نگاروں کے یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی, اندرونی محاذ کے اوپر اداروں کے درمیان توازن, ہم آہنگی لانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور پھر یہ کہ جو ملک کے اندر انفرادی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ جو ایک سیاسی تقسیم نظر آتی ہے وہ بہت گہری ہے, اس کے اندر بہت شدتیں ہیں, دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو سماجی سطح پہ اس کی شدت کو وہ کیسے کم کر سکتے ہیں. لوگوں کو اکٹھا کرنا اور جوڑنا کتنا آسان ہوگا, کیونکہ ہر الیکشنز کے بعد اور اسپیشلی جب وہ اتنی ہائپ ہوتی ہے جس کے اندر وہاں پہ ایک سرٹن دراڑیں ہوتی ہیں پورے معاشی سیٹ اپ کے اندر, معاشرتی سیٹ اپ کے اندر, تو ان دراڑوں کو کم کرنا کتنا مشکل یا آسان ہوگا, لیکن بہت ضروری اس کو خیال کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ سفارتی محاذوں پہ اور سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت بڑے چیلنجز ہیں, حکومت کیسے اس کو ایڈریس کر پائے گی. ہمیں ہمارے پینل میں اس وقت موجود ہیں ایمان ملک صاحبہ, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی, ان کا ایریا ہے. ہمیں عاصم الابق صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, ممتاز سوشل سائنٹسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے سوشل ڈویژن کے اوپر اور ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈ ہے, یعنی اداروں کے اندر جو کشیدگی ہے بظاہر, اس کی جو صورت حال ہے اس کا حل کیسے نکالا جائے گا. شمع جنیجو ہمیں جوائن کری ہیں, وہ پی ایچ ڈی لوریٹ ہیں ایتھکس اینڈ انسٹیٹیوشنل ہیرارکی کے اوپر, سو بہت ریلیونٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کے اوپر بھی. ایمان اگر ہم بات کریں اس وقت انسٹیٹیوشنل کلیش تو بڑا لفظ ہو جائے گا, لیکن رفٹس ہیں اور ٹینشن ہیں اس کے اندر, اس کا خاتمہ نئی حکومت جس بھی پارٹی کی بنے, سادہ اکثریت سے بنے یا اتحاد کے ساتھ بنے, کیسے وہ اس کو ایڈریس کر پائے گی یا اس کو کتنا ترجیحی بنیادوں پر اس کو حل کرنا ہوگا؟
اسد دیکھیں, جو ہمارا جو ریئل پرابلمس ہیں سسٹمک ہیں, اس کے اندر بروکن بیوروکریسی ہے جو کہ بہت ہی کم تبدیل ہوئی ہے کالونیل ایرا سے لے کر آج تک. ایک فیلنگ جوڈیشری ہے جو کہ اس کے پاس ایک کیسز کا بیک لاگ ہے, اس کے بعد وہ عجیب قسم کی کانٹروورسیز کا شکار ہے اسپیشلی ان الیکشنس کے اندر. ایک اکانمی ہے جو کہ رینٹ سیکنگ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کیپچر ہوئی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں, پاکستان کی ہسٹری میں 4 ڈائریکٹ کولز اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ انٹروینشنز جو ہیں وہ ہوئی ہیں, اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک کنسیڈر کی جاتی ہے انٹرنلی بھی فیکشنز کے اندر, انٹرنیشنلی بھی, کہ وہ اسٹیبلٹی پروگرس جو وہ دینا چاہتی ہے اپنی مشینری کے تھرو وہ ڈلیور نہیں کر سکی ہے. اب پالیٹکس جو ہے وہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ ایک آرٹ آف دا پاسبل ہے, اور جو گورننس ہے اس کی فنکشن ہے جو پالیٹکس کے بہت امپورٹنٹ جزء ہوتے ہیں. گڈ گورننس ان ڈویژنس کو ختم کرنے کے لیے جن ڈویژنس کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ اداروں کے درمیان ہیں چاہے وہ سوشل سطح کے اوپر ہیں, ان کی جو روٹ کازز ہیں وہ دے آر دیئر. آئی مین یو نو آپ چاہے ان کو طبقاتی بنیاد پر دیکھ لیں, چاہے آپ ان کو سماجی, چاہے آپ ان کو مذہبی بنیادوں پر دیکھ لیں, تو جب تک آپ ان روٹ کازز کو ایڈریس نہیں کریں گے, رادر ان کو فیول کریں گے اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو یا نیشنل ڈسکورس کو آگے چلانے کے لیے, تو جو نئی آنے والی حکومت ہوئے گی اس کے سامنے بھی وہی مسائل ہوں گے اور زیادہ انٹینس ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پچھلے الیکشنز کے اندر 2013 تک جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں. اس الیکشن کے اندر فرق یہ ہے 2018 میں کہ اب وہ گروپس جو ہیں یا وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ آگے آئے ہیں جن کا براہ راست ملٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ تعلق ہے, یا وہ ان کے ممبرز رہے ہیں یا ان کے ممبرز ہیں, یا وہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یا وہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر ہیں. جب آپ نے مذہب کو اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کو اتنا زیادہ مین اسٹریم کر دیا ہے, تو آپ کے جو ریجن کے اندر ایشوز ہیں اور آپ کے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں, جو آپ کے ریلیشنز ہیں, وہ بہت زیادہ اسٹرین ہو جائیں گے اور آنے والی حکومت کے لیے جو ہے وہ زیادہ ایڈ اپ کریں گے مسائل کو.
جی آصف اللہ بخش صاحب, پہلے آپ کا خیر مقدم. پہلے ذرا ہم اسی انسٹیٹیوشنل رفٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈ کے اوپر, پھر ذرا جو سوشل ڈیوائڈ ہے, پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوگی. کافی کشیدگی ہے پچھلے کم و بیش دو برسوں سے, خاص طور پہ بہت ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے اور وہ ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے. کیا نئے ان انتخابات کے بعد جب نئی حکومت بنے گی, جس بھی پارٹی کی بنے گی, کیا چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ جائیں گی؟ یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کیسے ایڈریس ہوں گے یہ سارے ایشوز؟
دیکھیے, انتخابات کا ایک بنیادی جو پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک نئی بگننگ کی جائے. جو چیزیں فرکشن کا شکار ہیں, کانفلکٹس ہیں, جو ناکامیاں ہیں, ان کو بھلا کر آگے چلا جائے اور استحکام کی تلاش کی جائے. اس وقت جو صورت حال ہے, اگر ہم اس کو ہائپوتھیٹیکلی دیکھیں کہ اگر تین پارٹیز کی سرگاہی میں اگر گورنمنٹ بنتی ہے مختلف, تو وہ تین مختلف سیناریوز نظر آئیں گے. مثلا اگر مسلم لیگ نون خود گورنمنٹ بناتی ہے یا کوالیشن کی میجر پارٹنر ہوتی ہے, تو اس کا تعلقات بہت ٹینٹیٹیو رہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی, اور بہت آہستہ اور سلو پروسیس ہوگا یہ فارورڈ موومنٹ کے لیے. بہت پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے دونوں سائڈیں, اور اس کی وجہ سے ایک جو آگے کا سفر ہے وہ نسبتاً سلو ہو سکتا ہے, جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایک انتخابات کے بعد جو زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا. دوسری طرف اگر تحریک انصاف خود یا اپنے میجر کوالیشن پارٹنر گورنمنٹ بناتی ہے, اس کے پاس ایک ونڈو موجود ہوگی کچھ بولڈ فیصلے کرنے کی, کیونکہ ظاہر ہے اوپر دفعہ اقتدار میں آ رہی ہے, اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ اس کے وعدے بھی بڑے ہیں, اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ لوگوں کا امیدیں بھی وابستہ ہیں. اور پھر جو جب ایسی جو گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ اچانک کبھی بھی انسٹیٹیوشنل رائیولری کریٹ نہیں ہوتی, اس کے پاس 5-6 ماہ کی ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں وہ اگر اچھے فیصلے کرے تو وہ مستقبل کے لیے اپنے آپ کو بہتر طور پر استوار کر سکتی ہے, بڑے فیصلے بھی کرنے کے لیے اور ڈلیور کرنے.
اور وہ اچھے اور بڑے فیصلے کیا ہوں گے, کیسے ہو سکتے ہیں؟
جی
وہ اچھے اور بڑے فیصلے کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟
وہ اچھے, دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں وہ لمیٹڈ سیکٹرز میں ہیں, اکانومی کے حوالے سے ہے, آپ کیا ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے, پھر جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یا کارپوریشنز ہیں ان کے جو چیف مقرر کرنے ہیں, جو آپ کی نیشنل آرگنائزیشن جو ہیں اسٹیٹ آرگنائزیشن وہ بگ لاسز بک کر رہی ہیں, جیسے پی آئی اے اسٹیٹ بینک اسٹیل مل ہے, ان کے حوالے سے فیصلے ہیں. جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ایک میریٹوریس اپوائنٹمنٹ کرتی ہے یا گول بیس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 6 مہینے میں ہم یہاں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, پھر 12 مہینے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں, تو اس سے ٹون سیٹ ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پرومسز پر ڈلیور کرنا چاہ رہی ہے, اچھے لوگوں کو لے کے آ رہی ہے, جو اوپن ہے اسکروٹنی پہ, جو پروسیسز ہیں یا جو اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, تو اس سے پھر اس کو ایک لیز آف لائف, ایک زیادہ اچھی پلیٹ فارم مل جاتا ہے آگے چلنے کے لیے. اگر وہ یہ منیمم ڈلیور نہیں کر سکتی, کیونکہ اپوائنٹمنٹس میں گول ڈٹرمینیشن میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے صرف ایک ول کی ضرورت ہے, وہ پولیٹیکل ول ایکسرسائز کرنے کی ونڈو ہوتی ہے پہلے 6 ماہ میں. اور اگر تحریک انصاف آتی ہے اور ایک میجر کوالیشن پارٹنر ہے, تو اس کے لیے یہ 6 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر ان میں وہ یہ کام نہیں کر پاتی تو یہ 6 مہینے دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے پورے 5 سال میں.
तो हमें ये देखना होगा कि इसीलिए वो आप देखेंगे पहले 90 दिन का या 100 दिन का प्रोग्राम भी जारी किया जाता है, सारा कुछ है वो असल में इसी थ्योरी की बेस पे होता है कि इस शुरू के पीरियड में हम जितनी मालिक गेन कर लें उतना ही बेहतर है। और मैं अर्ज कर रहा था कि जो तीसरा सिनारियो जिसमें मुस्लिम लीग नून और तहरीके साथ दोनों भी कर पाती है और उन्हें पीपल्स पार्टी की मदद लेके कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो वहाँ पे क्योंकि पीपल्स पार्टी एक टफ बार्गेनर है, वहाँ पे हो सकता है वो खुद अपना प्राइम मिनिस्टर देना चाहें, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और दीगर इदारों के साथ भी, क्योंकि वो टोटल जो है वो एक नया समय तक सबसर्वियंस का वो एटीट्यूड होगा, वो बिल्कुल उसमें कोई कोई तनाव जो है वो पीपल्स पार्टी पैदा नहीं करेगी किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन से।
शमा जुनेजो जो साहब हमारे साथ हैं उनका तारुफ हम करा चुके, पीएचडी लॉरेट ऑन एथिक्स इंस्टीट्यूशनल हायरार्की एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। शमा बेहद शुक्रिया, आपका पसंदीदा मौजू है जो इस वक्त इदारों के दरमियान पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर एक टकराव की सी सूरत हाल है, आज से नहीं है बहुत पहले से चली आ रही है, नई हुकूमत इस चैलेंज को कैसे डील कर सकती है?
मैं बार बार ही आपके प्रोग्राम में
वैसे कंप्लीट सरेंडर से भी हो सकता है
नई हुकूमत से हम तवक्कात रख सकते हैं चाहे जो भी है, चाहे पीटीआई की कोलिशन गवर्नमेंट है उनकी अपनी गवर्नमेंट बनती है, चाहे पीएमएलएन आती है, चाहे पीपीपी किसी के साथ मिलकर बनाती है, लेकिन ये है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की का ख्याल रखना पड़ेगा, उस पर सिविलियन सुप्रीमेसी होगी जो भी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। जब तक वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की को मद्देनजर रखकर सिविलियन सुप्रीमेसी का जो डॉक्ट्राइन जो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है उस पर नहीं करेंगे तो फिर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। अब वो बात ये है कि ये जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो कितनी सिंसियर है अपने उन गोल्स को अचीव करने में, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को किस तरह से वो अपहेल्ड करते हैं। तो मैनिफेस्टो है उसमें किसी भी आप देखें एक यानी नवाज शरीफ का तो नैरेटिव है उनकी जो अभी चल रही है एक चीज के वोट को इज्जत, तो बाकी उन्होंने नहीं बताया कि सिविलियन सुप्रीमेसी का और जो हमें एक डिस्टिंक्शन रखनी है हर इंस्टीट्यूशन उसका हम यानी उनका क्या है मैनिफेस्टो में, लोगों ने भी नहीं पूछा, हमने भी मीडिया के जो लोग हैं ध्यान नहीं दिया, हमने नैरेटिव्स देखे हैं, हमने ये देखा है कि ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल हायरार्की पर हम क्यों बात नहीं करते? जब हम सब मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बिल्कुल एक वाजे गाइडलाइन देता है, कोई भी वेग या ओवरलैपिंग नहीं है। अगर हम ये करें कि जो जुडिशरी है उसका हम अपने केस निपटाने में या अगर वो सो मोटो लेते हैं तो वो जो सोशल और पब्लिक इश्यूज है उस इंटरेस्ट में है, ना कि ये कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसमें नजर आए या कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नजर आए, तो उसमें यह है कि ये चीज अगर मद्देनजर रखी जाए और उस पर बैलेंस होना चाहिए। हमारा मसला यह है कि कोई भी यानी सिविलियंस पर तो बड़ा प्रेशर आता है, मीडिया का भी जो कि थर्ड पिलर ऑफ है पाकिस्तान में, हम जो पावर स्ट्रक्चर को जब डिवाइड करते हैं तो मीडिया का आता है, हमें एस्टेब्लिशमेंट का आता है, हमें इवन पॉलिटिशियंस का आता है, जुडिशरी का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर जब वो क्रॉस करते हैं अपनी लिमिट्स उस चेक एंड बैलेंस क्या है वो नजर नहीं आता। पर ये भी है कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में जो कि बहुत डेंजरस मैं कहूंगी जो कि एंटी डेमोक्रेटिक वो ये है कि आप पूछ भी नहीं सकते, अगर आप किसी से बात पूछते हैं कि आप जुरिस्डिक्शन क्या है, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब डैम बना रहे हैं तो उसका लीगल प्रोविजन क्या है, क्या उनको ये आईन ने इजाजत दी है कि वो फंड जमा करें, अगर करें तो वो किस तरह से खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मैं तो वैसे भी इतना कोई काबिल जिक्र अच्छा वकील नहीं मानती, लेकिन बहरहाल मैं हमेशा लर्निंग प्रोसेस दरख्वास्त सकती हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर कानून ने इजाजत दी है तो हमें भी बता दें, ताकि यह है कि हमारे जो थिक माइंड्स हैं उसमें ये चीज
اس ریفرنس میں کہ ہر ادارہ اپنے اپنے اس دائرے کے اندر کام کرے.
مجھے پاکستان میں جب میں دیکھ کرتی ہوں انسٹیٹیوشنل ہائرارکی پر یا کلیشز آف انسٹیٹیوشن پر یا یہ کہ کس طرح سے اس ریفرنس کیا جائے, مجھے بیسک ڈائلیما نظر آتا ہے. وہ بیسک ڈائلیما یہ ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن جو ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل رول ملا ہوا ہے اس کو فالو نہیں کر رہا. میں نے آپ پروگرام میں بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جب ہم اپنی بیونڈ جورسڈکشن اور انٹرا انسٹیٹیوشن جب ہمارے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں چاہے ہماری نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, چاہے مجھے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی نیت پاکستان میں ایک ڈراؤٹ آ رہا ہے یا ہے ابھی, لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز ایک
ان کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے, لیگل فریم ورک میں نہیں ہے, ان کی ایکسپرٹی میں نہیں ہے,
سوال اٹھتے ہیں.
ایگزیکٹلی, مجھے معافی کے ساتھ چونکہ اس کو ختم بھی کرنا ہے شو کو, تو میں 30 سیکنڈ اپنے تینوں ایکسپرٹس کو دیتا ہوں. اب ذرا سوشل ڈیوائڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر فیملیز کے اندر لڑائیاں اختلاف ہو چکی ہیں انتخابات کے بعد, یہ ہم نے امریکہ کے اندر بھی یہ صورتحال دیکھی تھی پچھلے انتخابات میں, تو یہ جو سوشل ڈیوائڈ ہے اس کے اوپر کیسے قابو پانا ہوگا؟ ایمان ملک. جی
کانسٹیٹیوشنل, جی کانسٹیٹیوشنل اور انسٹیٹیوشنل ہائرارکی کی بات کر رہے ہیں تو اس کی جو سب سے بڑی سنگل مین وجہ ہے کہ جب تک آپ فوج کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں کریں گے یو نو ان دو اداروں کے اوپر جو کہ آپ کی ڈیفنس پالیسی ہے اور آپ کی فورن پالیسی ہے, جب تک اس کے اندر سویلین سپریمیسی جو ہے وہ نہیں آئے گی یہ باقی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دی اونلی کنسیویبل وے دا سچویشن مائٹ بی ریکٹیفائڈ, اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اسٹڈی انکریجمنٹ آف ڈیموکریسی کو جاری رکھیں, سکسیسو سائیکلز آف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئیں. جب ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرتے ہیں, آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دی کینڈیڈیٹس پی ایس ون جیکب آباد سے, محمد عمر سمرو, ایل ایس سی گریجویٹ ہیں, لنکن ون کی افیلیٹ ہیں, اور انہوں نے کہا تھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ووٹنگ لیجسلیشن کو پرسو کرنا چاہتا ہوں اپنی ون کے بعد, کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اس کو اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو اٹھا کر کے لانا ہے کھانا پینا دینے کے بعد ووٹ ڈلوانے کے لیے. تو آپ اگر ای ووٹنگ لے کر کے آتے ہیں, اگر آپ یو نو اس کو بایو میٹرک ووٹنگ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں, تو آپ کے بہت سارے مسائل جو الیکشن ریلیٹڈ ہیں وہ حل ہوئیں گے, اور اس کے بعد آپ کا ایک فری اینڈ فیئر پروسیس جو ہے بھلے کتنا کمزور کیوں نہ ہو وہ چل پڑے گا, اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں ایسے کینڈیڈیٹس آگے آئیں گے جن کے اندر انسٹیٹیوشنز کو چلانے, سمجھنے اور
اس کی زیادہ اہلیت ہو جائے گی,
ایبلٹی بھی ہوئے گی.
بہت شکریہ ایمان ملک, آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا, شمع جنے جو آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. عاصم صاحب, سوشل ڈیوائیڈ 30 سیکنڈ ہے, کائنڈلی اس کے اوپر ریسپونڈ کیجیے گا.
دیکھیے جو الیکشن پروسیس ہوتا ہے یہ ڈویژن کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں ایک لاجیکل ڈویژن ہوتی ہے جو منشور کی بیس پہ پارٹیاں کرتی ہیں, اور ایک ایموشنل ڈیوائڈ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے کراؤڈ کو چارج اپ کرتی ہیں, اپنی جو اپنے جو بیکرز ہیں ان کو اپنے پیچھے مضبوط کرتی ہیں تاکہ وہ ڈائن بائیں نہ ہو جائیں, اور وہ کوریشن کریٹ کرتا ہے جسے ہم سوشل ڈیوائڈ کہتے ہیں. لیکن یہ الیکشن ڈے تک ہوتا ہے, کیونکہ یہ جان بوجھ کے کریٹ کیا گیا ہوتا ہے. جب الیکشن ڈے کا اگلا دن ہوتا ہے تو بہت بڑی گڑبڑ یا بہت بڑی دھاندلی نہ ہو جائے, تو اگلے دن سے تمام پارٹیاں سب کچھ بھول بھال کر وہ اپنے لیے جو پاور ارینجمنٹس ہے اور ان کے میکنزم ہے اس میں اپنے آپ کو بزی کر لیتی ہیں. تو بالعموم یہ جو ٹیمپریچر ہائی ہوتے ہیں بہت جلدی اس کے بعد ڈسیپیٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ایسی ہے جو اپنے ساتھ جاتی چل جا رہی ہے جس کی پاس سیٹ پارٹی زیادہ ہے تو پھر ایک پرابلم پیدا ہو سکتا ہے, جس سے جو کانفلکٹ ہے جو وہ اسٹریٹ میں آ سکتا ہے یا اس سے لا اینڈ آرڈر کا ایشو پیدا ہوتا ہے. ورنہ یہ جو الیکشن نائٹ ہے اور رزلٹ کی جو آمد ہے اس کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے اس میں پھر وہ پاور اور گورنمنٹ میکنگ کے کاموں میں یہ چلا جاتا ہے.
لیکن ایک شعوری کوشش ویسے ہونی چاہیے, یہاں پہ امریکہ میں بھی ہوئی ہے چونکہ بہت سخت پولرائزیشن ہے, بڑی شدت ہے, اختلاف ہے, تاکہ مخالفوں کا لیڈرشپ کا نہ صرف تعاون لینے کے لیے بلکہ پبلک سپورٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا کانفیڈنس اور ان کے لیے بھی اونرشپ لی جائے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا شمع جنیجو صاحبہ, آپ بھی 30 سیکنڈ اس پہ دے سکتے ہیں. ذرا یہ جو سوشل ڈیوائڈ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو اختلافات ہیں فیملیز کے اندر, فرینڈس کے اندر, اتنی شدت آئی ہوئی ہے سیاسی نظریات کے اندر, انتخابات کے بعد ان کو کیسے کم کرنا ہوگا؟
جی یہ نہیں ہو سکے گا انتخابات کے بعد بھی. اس کا ایک یہ ہے, بات یہ ہے کہ جو آپ جب ڈائگنوسس دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم میں ایکسٹریمزم اور انٹالرنس آ گئی ہے بہت زیادہ. میں سوشل میڈیا کو بھی بلیم دوں گی, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک نے اپنا نیریٹو اتنا ایکسٹریمسٹ وے میں ہم لوگ پورٹری کرتے ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. آپ نے ابھی یو ایس اے کا ذکر, یہاں پر دیکھیں بریکسٹ کے حوالے سے یہاں پر مرڈر ہو گیا تھا ایک جو امیدوار تھی جے کوکس کا. تو یہ پوری دنیا میں ہے, چاہے وہ آئسس کے ہیں یا کوئی بھی ہیں. یہ ایک چیز جو ہے کہ ہمیں سب نے سوشل میڈیا نے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا جب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نہیں تھا, اب چونکہ ہر ایک کی پاکٹ میں ایکسس آ گیا ہے اپنی من پسند نیوز کا اور اپنی من پسند نیریٹو کو پروموٹ کرنے کا, تو اس سے یہ ہے کہ انٹالرنس نے گرو کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فیملی میں, فرینڈس میں, بڑے لوگ ہیں ان نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی, میں نے ان سے بات کرنا بند کر دی, کیونکہ یہ ہے کہ ایک جو ہیٹ آتی ہے آپ کی آرگیومنٹ میں وہ یہ ہے کہ وہ ڈیولپ آپ کا ایک کمیونیکیشن نہیں ہوتا جب اگلا بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے جو سینٹرسٹ اور میں بڑا موڈیسٹ سمجھتی تھی, لیکن میں بھی ان الیکشنز کی وجہ سے ایک میں نے فارم اسٹینس لیا ہے جس پر میں کہتی ہوں کہ مجھ میں خود میں تھوڑی سی انٹالرنس کی کمی ہو گئی ہے.
صرف
یہ دیکھتی ہوں کہ میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو اگلے بڑا ایکسٹریم ریپلائی کرتے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں اور ٹریٹر.
جی بہت اس کی شدت ہے اور اس کو کم کرنا ہوگا.
جی وہ چیز پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہیومن
رویوں کا حصہ ہو جاتی ہے,
آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میں تو صرف یہ اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں اپنا جب پرسنالٹی انالیسس کرنے کے باوجود بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن میں یہ کر رہی ہوں. تو آپ ان لوگوں کا دیکھیں جن کا آئی کیو اتنا وسیع نہیں ہے یا جو اپنا سیلف انالیسس نہیں.
بہت شکریہ آپ کا شمع جنیجو صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایمان ملک آپ کے بھی ہم مشکور ہیں اور راسم اللہ باغ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام آپ سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, اور جس کا موضوع ہے پاکستان کی آئندہ حکومت کے سامنے بڑے چیلنجز. اس پہ تفصیل سے آپ نے بات سنی, اب تھوڑا سا ہم شفٹ لیتے ہیں, کوئکلی ہم جائیں گے ذرا تازہ ترین کوئی صورتحال جاننے کے لیے. کچھ ہمارے نیا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر بلال اعجاز گیلانی ہمارے ساتھ ہیں, گیلپ پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں. ان کے پاس کچھ تازہ ترین سروے پولز ہیں, یعنی رائے عامہ کے جو جائزے ہیں مختلف اداروں نے اس موقع پہ, جو پانچ اداروں نے جو سرویس کیے ہیں اس کا انہوں نے خاص طور پہ پھر ایک انالیسس کیا ہے. بلال صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی فائنڈنگز جو میں نے پڑھی ہیں وہ بتاؤں, آپ ہمیں بتائیے گا کہ اب الیکشنز میں, پولنگ میں کچھ گھنٹے باقی ہیں, تو کیا ہے اس وقت پارٹیوں کی پارٹی پوزیشنز کیا ہے؟
بہت شکریہ موقع دینے کا. پارٹی پوزیشن کے بارے میں تھوڑا اس کی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ ہمارا کیونکہ سروے کا ادارہ ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ رائے عامہ جاننا ہے, تو رائے خواص میں تو آپ کی میں شو سنتا رہا تو اس میں یہ رائے درست تھی کہ ایک امپارشیلٹی کا اور ایک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کردار نظر آتا ہے اس الیکشن میں. مجھے رائے عامہ میں لوگوں کی رائے اس موضوع پر کہ الیکشن جو ہیں وہ یوزفل ہیں اور اس سے ملک کی تقدیر بہتر ہوگی, لوگ ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کے خیال سے ابھی تک الیکشن سے پہلے ریگنگ ہوئی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر کچھ پبلک اوپینین جاننے کی کوشش کی, جس کے اوپر میجورٹی لوگوں کی رائے تھی کہ ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک بہتری کا سبب بنیں گے. زیادہ تر افراد نے یہ کہا کہ وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اور میجورٹی نے یہ کہا کہ ان کے خیال سے اب تک جو ہے وہ الیکشن جیسے پاکستان میں پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں تقریباً ویسے ہی ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ریزنس کے پاس ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ پنجاب میں ایک نان ٹرانسپیرنٹ اور الیکشن کی طرف رجحان زیادہ ہے, لوگوں کی رائے اس طرف ہے کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, باقی چیزوں میں یہ رائے اس سے بھی کم ہے. جو پارٹی پوزیشن ہے ہم نے ایک تجزیہ کیا جس میں اب تک جو جون اور جولائی میں ہونے والے پول ہیں ان کو ہم نے کمپائل کر کے دیکھا کہ ان کی مجموعی رائے اس وقت تک کیا ہے, کہ پبلک اوپینین کس طرف جا رہا ہے. تو پھر تین پوائنٹس ہمیں لگے کہ جو جن کے اوپر ان کا اتفاق ہے. پہلا پوائنٹ یہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2013 سے اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت مختلف ہے, اور ایک طرح کا پبلک اوپینین میجرلی شفٹ ہوا ہے پی ٹی آئی
سر کوشش کیجیے گا سر اس کو جلدی سے ریپ اپ کر سکیں
کہ ووٹر کی طرف سے. سوری
ٹھیک ہے, تھوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جلدی سے پلیز اس کو ریپ اپ کیجیے گا, مجھے تھوڑا سا باقی کچھ.
جی کہنا پہلا پوائنٹ تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تجزیوں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ فرنٹ رنر ہے نیشنلی, سب سے زیادہ ووٹ لینے میں پی ٹی آئی کامیاب ہوگی, دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہوگی. دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ یہ اضافہ ہے یہ صرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں آیا بلکہ یہ پیپلز پارٹی کے اور انڈیپینڈنٹ کے ووٹوں میں بھی کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ
یہ جو پاپولر ووٹ میں اضافہ ہے یہ سیٹوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے.
جو رپورٹ میں ابھی جس بات پہ کئی طرح اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا ایج ہے نیشنلی 15% کے قریب ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی کامیابی سیٹوں میں نہ نظر آئے. اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے چاروں سیٹوں میں, جبکہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا ووٹ کانسنٹریٹڈ ہے پنجاب میں اور پنجاب کے بھی ایسے علاقوں میں جہاں پر سیٹیں زیادہ ہیں جو سینٹرل اور ویسٹرن پنجاب ہے. تو اس بات کا امکان رہ جاتا ہے کہ ووٹوں کی بتدریج اضافے کے باوجود وہ سیٹوں میں اس طرح کی نمایاں کامیابی حاصل کرنے میں کامیابی نہ ہو ان کو.
آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پاپولر ہے, فالوڈ بائی پی ایم ایل این. پنجاب میں پی ایم ایل این فالوڈ بائی پی ٹی آئی, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا آگے ڈیوائڈ ہوئی ہے سندھ میں پی 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 بالکل ڈومینیٹ کرے گی, کے پی میں پی ٹی آئی ڈومینیٹ کرے گی, اور بلوچستان میں کوئلیشن پارٹیز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گی. یہ گیلپ پاکستان کا تازہ ترین سروے ہے. بے حد شکریہ ڈاکٹر بلال اعجاز, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کے ممنون ہیں. سامعین, ہم نے پنجاب خاص طور پہ جو بیٹل فیلڈ ہے اس کے تین حصوں میں, تین ایریاز پہ, جنوبی پنجاب, شمالی پنجاب اور سینٹرل پنجاب, اس کے لیے ہم نے بات کرنا تھی. کوشش تھی کہ زیادہ وقت دے پاتے لیکن بدقسمتی سے بہت کم وقت بچا ہے. ہمارے تینوں بڑے سینئر جرنلسٹ وہاں سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. ظفر آہیر صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈیلی جنگ ملتان کے, وہ جنوبی پنجاب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. احتشام سامی سینئر جرنلسٹ ہیں اور بیورو چیف ہیں آپ ٹیلیویژن کے, یہ نیا ٹی وی چینل آپ دیکھیں گے پاکستان میں, وہ ہمیں جوائن کریں گے گوجرانوالہ سے. اور خالد جمیل صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار, اور وہ ہمیں اس وقت نادرن اسلام آباد سے جوائن کریں, تو وہ پوٹھوار اور نادرن ایریا اس کی میں سچویشن بتا سکتے ہیں. ظفر آہیر صاحب, جنوبی پنجاب انتخاب الیکشن سے کچھ دیر پہلے, ابھی کیا ٹلٹ ہے, کیا رجحان ہے, کائنڈلی سر ایک منٹ میں سمرائز کیجیے گا.
جنوبی پنجاب میں سب جو ٹرینڈ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. جنوبی پنجاب میں جتنے بھی ڈسیبل تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے, آپ جلدی ہوگا. اور جنوبی پنجاب میں زیادہ ووٹ جو ہے نظریاتی نہیں ہے, یہاں آزاد برادری کا ووٹ ہے, سرداروں کا ووٹ ہے. پی ٹی خان میں خوش ہو گئے, راجے پور میں دیشک ہو گئے, گرچانی ہو گئے, ملتان کے نون ہو گئے, مخدوم ہو گئے, ان تمام کے پاس پی ٹی آئی کے ساتھ کرے گئے. اس بنیاد پی ٹی آئی کس بات گئے جیسے کہ اس کا ووٹ بینک بڑھ گیا.
کتنی کل ووٹ سیٹیں ہیں جن میں سے کتنی سیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, جنوبی پنجاب کے اندر
پی ٹی آئی جیت رہی ہے یہاں سے
اکثریت, یعنی کہ کل 80 نشستیں ہیں جنوبی پنجاب میں.
ہلو
جی, جنوبی پنجاب میں کل 80 نشستیں ہیں.
جنوبی پنجاب میں 46 نشستیں,
36 سوری 46 سوری 46 سیٹیں جنوبی پنجاب میں, اچھا جس کی وجہ جس کے اوپر آپ ڈومیننٹ ان کو دیکھتے ہیں. جی بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کچھ اپ ڈیٹ کیا. احتشام سامی صاحب, آپ سینٹرل پنجاب میں ہیں, یہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے, خاص طور پہ جی ٹی روڈ اور یہ سارے ایریاز, وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں تازہ ترین؟
جی اسد صاحب, صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نواز کی سیاست کا دارومدار ہمیشہ سے صوبہ پنجاب پر رہا ہے, جس میں سے بھی وسطی پنجاب کے جو اضلاع ہیں جن میں لاہور ہے, گوجرانوالہ ہے, سیالکوٹ ہے, فیصلہ باد ہے, یہ تمام اضلاع جو ہیں وہ ان کے گڑھ ہیں ہمیشہ سے, اور ہر دور میں جو نون لیگ ہے وہ ان اضلاع سے سیٹیں نکالتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے. اب بھی جو صورتحال جو ہے کہ جو پنجاب میں 147 حلقے سے جن میں سے 7 حلقے تو کم ہو گئے, اب 140 حلقے اس وقت پنجاب میں ہیں جہاں پر کل الیکشن ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ بھی سینٹرل پنجاب کی تقریباً 70 کے قریب سیٹیں جو ہیں ان میں سے تقریباً جو ہے 65 سیٹیں 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھی, لیکن اب صورتحال ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس انتخابی دنگل میں نون لیگ جو ہے وہ کل کتنی سیٹیں لیتی ہیں اور پی ٹی آئی किस हद तक अपनी ताकत का दिखाने में कामयाब होती है।
हतमी
तौर पर तो ये बात कहना कबलत वक्त है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब 2013 वाली पोजीशन जो है वो नहीं रही। वस्ती पंजाब में काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं, नून लीग का जो वोट बैंक है वो भी मुतासर हुआ है, और जो करप्शन का जो शोर चल रहा है और जो केसेस सामने आए हैं, इसने खसूसा जो पढ़े लिखे तबका है उसकी जहनी सोच को जरूर तब्दील किया है।
मुझे माफी, बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया, मैं खालिद जमील साहब के पास जरा जाना चाहूंगा। बहुत माफी खालिद जमील साहब, हम एक्चुअली पहले प्लान कर रहे थे, जरा पोठवार रीजन की और नॉर्दर्न पंजाब की सिचुएशन एक मिनट में एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज।
आज पंजाब की सूरत जो है डिफरेंट होगी 2013 की नस्बत। अगर आप ये देखें कि 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसलिए गेन किया था, 1,48,00,000 वोट हासिल किए थे, कि उससे पहले काफ लीग और नून लीग बटी हुई थी आपस में। 2008 में 80,00,000 काफ लीग का था और तकरीबन 70,00,000 के करीब नून लीग के था, और ये वोट इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तकसीम हुई है, इसमें कुछ इलेक्टेबल के निशान पे लड़ रहे हैं, आजाद एसलिप में कुछ जो है पीटीआई में शामिल हो गए हैं। पीटीआई ने दूसरी तरफ जो है कि गेन किया है सिलेक्शन में, जो नए वोटर्स शामिल हुए हैं खासतौर पर 18 साल के
वोटर्स। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका, जफर रईस साहब का और एहतिशाम शामी साहब का। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर तैसर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
वाशिंगटन में मौजूद तजियाकार मुईद यूसुफ कहते हैं कि जमहूरियत के फरोग में इंतखाबात का तसलसल अहम होता है, लेकिन हकीकी जमहूरी इकदार उस वक्त बामानी होती हैं जब आवाम खुद से सियासी रहनुमाओं को चुने या उन्हें इकतदार से निकालें। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं कि एक और इंतखाब से हकीकी जमहूरियत पनप सकेगी। पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तजियाकार मुईद यूसुफ क्या राय रखते हैं, सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
देखिए, जहां तक बात समझ में आती है, जो बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह बात कर रही हैं, आपको भी नजर आ रहा है कि जो एलिगेशंस हैं, जो इस वक्त बहसो मुबाइसा है, वो तो सारा इसी तरफ है कि जी इलेक्शंस जो हैं वो फेयर नहीं हैं, प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है, असर रसूख जो है इदारों का, सिक्योरिटी इदारों का, उनकी बात हो रही है। और बहरहाल ये तो बिल्कुल वाजह है कि नून लीग जो है उसके खिलाफ केसेस, पॉलिटिकल केसेस, लीगल केसेस, कुछ उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ्तार करने की बातें, तो इस तमाम सिचुएशन में ये तो बिल्कुल वाजह है कि शायद उस तरह चीज़ें नहीं हो रही जिस तरह उम्मीद की जाती है एक मुकम्मल ट्रांसपेरेंट, या 2013 या 8 के इलेक्शन में भी मेरे नज़दीक इस तरह की बहस व मुबाइसा या इस तरह की एलिगेशंस जो हैं, इस तरह के इल्ज़ाम नहीं नज़र आ रहे थे।
कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के तसलसल के लिए ये इलेक्शंस?
असल में जमहूरियत तब आती है जब इलेक्शंस का प्रोसेस चलता रहे, उसके साथ गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट हो, और आपकी आवाम जो है वो ये बात समझ जाए कि जमहूरियत से ही आपने लोगों को लाना है और निकालना है सियासतदानों को। देखिए, इस बात पे मेरी जो राय है वो मुख्तलिफ है बेशतर तजियाकारों से। हम बहुत बात करते हैं कि जी दूसरी ट्रांजिशन, 10 साल जमहूरियत के, और इससे लगता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो सही पटरी पे चढ़ गई। मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे लगता है हमें तफरीक करनी है उस चीज़ में जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और इस चीज़ को जिसको मैं इलेक्टोक्रेसी कहता हूँ, यानी इलेक्शंस का जो है एहतमाम करना, वो एक हिस्सा है जमहूरी प्रोसेस का, लेकिन वो जमहूरियत नहीं है। तो असल में जमहूरियत तब आती है जब इलेक्शंस का प्रोसेस चलता रहे, उसके साथ गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट हो, और आपकी आवाम जो है वो ये बात समझ जाए कि जमहूरियत से ही आपने लोगों को लाना है और निकालना है सियासतदानों को, अच्छों को ओहदा देना है और बुरों को जो है वो प्रोसेस से बाहर निकालना है। वो प्रोसेस पाकिस्तान में अभी तक मेरे नज़दीक बिल्कुल शुरू में है, उसका प्रोसेस अभी बहुत लंबा है। और फिर ये है कि पाकिस्तान के जो सिविल मिलिट्री मसाइल हैं, जो एक तनाव रहा है उसमें, उसको भी साथ साथ किसी ना किसी तरह हल करना है।
एक और चीज़ जो इलेक्शंस में हमने दुनिया भर में देखा, इलेक्शंस होते हैं इश्यूज़ पर, जो बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं मुल्क को दरपेश, अवाम को दरपेश, उनकी बेसिस पे। पाकिस्तान में जब आप देखते हैं इन इलेक्शंस को, कि क्या इलेक्शंस इश्यूज़ पे हो रहे हैं?
بنیادی بات یہ ہے کہ ایشو بیسڈ پالیٹکس تب ہوتی ہے جس طرح امریکہ میں باقی ممالک میں, اگر آپ کا ایک زاویہ ہو زندگی پہ, اگر زاویہ ہو سیاست پہ جو کسی اور سے مختلف ہو. آج آپ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کو وہی فائنانس منسٹر دے دیں, وہی پالیسی ہوگی, اسی طرح چلے گا. تو ایشوز ایک لحاظ سے پاکستان کے اندرونی معاملات پہ تو بحث ہو سکتی ہے, اس میں مسئلہ یہ کہ ہر پارٹی کہتی ہے میں تعلیم بھی دوں گا جی, میں صحت کا بھی خیال کروں گا, اینڈ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو کسی حد تک ایشوز کی بات تو ہے, لیکن ایشو بیسڈ پالیٹکس, سیاست کا رنگ ایشو بیسڈ تب ہوتا ہے جب لوگ مختلف زاویوں سے زندگی کو اور شہریوں کو بیٹرمنٹ پہنچانے کی کوشش کریں.
پاکستان جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی, سب سے بڑا آپ کی نظر میں چیلنج جو ہوگا اس کے لیے, وہ کیا درپیش ہوگا؟
پہلے دن حکومت میں جو بھی پارٹی آئے گی, مخلوط حکومت ہی نظر آ رہی ہے, وہ پہلے تو اپوزیشن کے ہاتھوں پسے گی, کیونکہ جو دھرنے عمران خان صاحب نے دیے اب وہ کوئی اور پارٹی دے گی اگر وہ حکومت میں ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ کا جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے, جو معاشی کرائسس ہوا ہوا ہے آپ کا, وہ اتنا گہرا ہے جس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن پہلے دو تین ماہ میں فیصلہ کرنا ہوگا اگلی حکومت کو. بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہوا ہوا ہے, فسکل سپیس آپ کی بالکل جو ہے وہ اس وقت ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, آپ نے کس طرف جانا ہے؟ آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے, چین سے دوبارہ جا کے بات کرنی ہے, کیونکہ اندرونی طور پہ تو آپ کے اس طرح کے اخراجات اور ریونیو کا اس وقت معاملہ ہے کہ آپ نہیں یہ چلا سکتے. تو دو تین ماہ میں ہی مجھے ڈر یہ ہے کہ جو اپوزیشن اگر کوئی سٹرونگ ہوئی, اور اگر مخلوط حکومت ہوئی تو اپوزیشن سٹرونگ ہی ہوگی, تو یہ تو پولیٹیکل کرائسس کی طرف بات جا سکتی ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا اس وقت کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو اتنا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ حکومت میں آ گئے. پہلے اپنے 6 مہینے گزاریں اور پرفارمنس دکھائیں, ورنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ معاملہ چلے گا.
بہت شکریہ محید.
بہت شکریہ
ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.